أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر فر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم. اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے میں بری ہوں، ہاں مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گی. اور ابراہیم نے یہ بات باقی چھوڑ دی اپنی نسل کے اندر تاکہ لوگ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے رہیں، بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے آبا و اجداد کو دنیا کا سامان دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور واضح رسول آئے، اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو وہ کہنے لگے یہ جادو ہے اور ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں. اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا ان دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر، کیا یہ لوگ اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان لوگوں کے درمیان ان کی زندگی تقسیم کر دی ہے دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے کچھ کو کچھ کے اوپر کئی درجے بلند کر دیا ہے تاکہ بعض لوگ بعض لوگوں سے کام لے سکیں، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ ایک ہی طرح کے ہو جائیں گے تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کی بنا دیتے اور ان کی سیڑھیوں کو جس پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازوں کو اور ان کی مسحریوں کو جس پر وہ آرام کرتے ہیں اور سونے کی بنا دیتے، اور یہ سب چیزیں نہیں ہیں مگر دنیا کی زندگی کا سامان، اور آخرت تیرے پروردگار کے نزدیک متقی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 35 تک کی آیات ہیں، آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 35۔ اس سے پہلے جو آیات گزشتہ درس کے اندر بیان کی گئی تھیں ان میں کافروں کی بات نقل کی گئی تھی کہ ہم تو انہی رسم و رواج پر اور انہی چیزوں پر اور اسی دین پر رہیں گے جن پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، اور قرآن مجید نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی، اور بھی قرآن مجید میں کئی جگہ میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کی زندگی کفر، شرک، ظلم، فحاشی اور گناہوں میں گزر رہی ہے اسی طریقے سے گزرتی رہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کرنی پڑے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام جب آتے ہیں اور ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور جنت کا راستہ دکھاتے ہیں تو کافر جواب میں اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کام کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ تو اس کا جواب قرآن مجید نے ایک تو وہ دیا تھا کہ جو گزشتہ درس کے اندر بیان ہو چکا کہ تمہارے آبا و اجداد جن رسوم و رواج اور جن طریقوں پر ہیں جب اس سے بہتر ہدایت والی چیز تمہارے پاس آ گئی ہے تو تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ لو جئتکم بأہدا مما وجدتم علیہ آباءکم، تم نے اپنے آبا و اجداد کو جن چیز پر پایا ہے جب اس سے بہتر ہدایت کی چیز آ گئی ہے اور جنت کو تک پہنچانے والا راستہ نظر آ رہا ہے تو اس کی تم پیروی کیوں نہیں کرتے؟ آج کی جو یہ آیات ہیں ان کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہم کفر اور شرک کو اور گناہوں کو اختیار کریں گے اسی لیے کہ انہی پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے آبا و اجداد جو ہیں وہ کفر اور شرک پر ہی ہوں، کیونکہ کفر اور شرک اگرچہ حجاز کے اندر بہت پھیل گیا تھا بلکہ پوری دنیا کے اندر کفر اور شرک پھیل گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس زمانے میں بھی دور جاہلیت میں بھی بہت سارے بلکہ ایک اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی بھی تھی جو دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات کئی تھے کہ جو دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 26 اور 27 اور 28 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد میں حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام، مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے تو وہ توحید کی دعوت دیتے رہے، اور یہ توحید کی دعوت آج تک باقی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک توحید کی یہ دعوت باقی تھی، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دور جاہلیت کے اندر بھی کئی لوگ وہ تھے کہ جو دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا، والد بھی بت پرست تھے بلکہ بت ساز تھے، بتوں کو بناتے تھے، قوم بھی بت پرست تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا اننی براؤم مما تعبدون، بے شک میں بری ہوں ان بتوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے اپنی برات کا صاف صاف اظہار کر دیا کہ جو بت جن کی تم عبادت کرتے ہو اور جو طریقے تم نے عبادت کے اختیار کیے ہوئے ہیں ان سب سے میں بالکل بری ہوں، میں ان میں سے کسی کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، نہ اس طریقے سے عبادت کرنے والا ہوں جس طرح تم عبادت کرتے ہو۔ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ، ہاں مگر وہ پروردگار جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دے گا، ہاں مگر وہ میرا پروردگار جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا اور پھر چاند کی طرف دیکھا، پھر سورج کی طرف دیکھا، کہا کہ شاید یہ پروردگار ہو، شاید یہ پروردگار ہو، شاید، لیکن پھر کہا کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفہ، کہ اب میں یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ قوم کو سمجھانے کے لیے یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب وحی اترنی شروع ہوئی، بلکہ وحی اترنے سے پہلے بھی وہ توحید پر ہی تھے، کیونکہ کوئی نبی ایسا نہیں ہوتا جس نے کبھی کفر کا یا شرک کا ارتکاب کیا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت میں بھی یہ کہا کہ الا الذی فطرنی فانه سیہدین، کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے ہدایت دے گا اور سیدھا راستہ دکھائے گا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے، صحف ابراہیم و موسیٰ، سورۃ الاعلیٰ کے اندر ان صحیفوں کا ذکر آتا ہے۔ تو آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ بے شک میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، ہاں مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ہاں مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ، اور بے شک وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ آگے آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کلمہ توحید بلند کیا تو وہ ایسا بلند کیا کہ وہ کلمہ توحید ان کی نسلوں میں نسلن بعد نسلن باقی رہا، یہاں تک کہ وہ کلمہ توحید چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ کلمہ توحید باقی رہا۔ کیونکہ جب کسی نبی کو بھیجا جاتا ہے اور وہ دین کی دعوت دیتا ہے تو اس کے جو اصول ہیں وہ باقی رہتے ہیں، ہاں اتنی بات ہے کہ کفر اور شرک پھیل جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کے پیروکار بالکل ہی ختم ہو جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کلمہ توحید بلند کیا تھا وہ باقی رہا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید فرمائی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وجعلها كلمة باقية في عقبه، اور ابراہیم نے اس کو ایسی بات کر دیا کہ باقیتن فی عقبی، کہ وہ ان کی نسل کے اندر باقی رہی۔ جو توحید کا کلمہ تھا انہوں نے اتنی محنت کے ساتھ اس پر کام کیا اور لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں بٹھایا اور اپنی اولاد کو اس کی وصیت اور نصیحت کی کہ وہ کلمہ ان کی اولاد کے اندر مسلسل باقی چلتا رہا. اور اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ ووصی ابراہیم بنیہ ویعقوب, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام کو نصیحت کی, وصیت کی کہ تم اس توحید کے اوپر باقی رکھنا رہنا. یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ میری جو اولاد ہے, میرے بیٹے پھر بیٹوں کے بیٹے, ان کو بت پرستی سے بچائیے گا. چنانچہ قرآن مجید میں وہ دعا موجود ہے کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے پروردگار مجھے بھی بچائیے, میرے بیٹوں کو بھی بچائیے کہ ہم ان بتوں سے کی پرستش کریں, بتوں کی پرستش سے مجھے بھی بچائیے, میرے بیٹوں کو بھی بچائیے. اور قرآن مجید میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اب میں تمہیں امام بنا دوں گا, انی جاعلک للناس اماما, میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دوں گا. قال ومن ذریتی, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً عرض کیا کہ جی میری اولاد کو بھی امام بنا دیجیے گا, میں ہی نہیں بلکہ میری جو اولاد ہے وہ بھی مسلسل امام بنتی رہے, یعنی لوگ ان کی پیروی کرتے رہیں اور وہ توحید کا کام کرتے رہیں اور وہ خود بھی عبادت کریں اور مخلوق خدا کو بھی آپ کی عبادت کی طرف متوجہ کریں. اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جس طرح باہر کے لوگوں پر کام کرتے ہیں, اس سے زیادہ وہ اپنے گھر کے لوگوں پر اور اپنے قریب کے لوگوں پر کام کرتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تو آپ کو حکم دیا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو انذار کیجئے, ڈرائیے. چنانچہ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے, آپ کے دوست ابو بکر صدیق نے, آپ کے گھر میں جو آپ کے بیٹوں کی طرح رہتے تھے علی مرتضیٰ نے, اور آپ کے غلام حضرت زید ابن حارثہ نے. تو یہ توحید کی بات گھر سے شروع ہوتی ہے, پھر اس کا دائرہ بڑھایا جاتا ہے, پھر اور بڑھایا جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی فکر تھی کہ یہ کلمہ توحید میری نسلوں کے اندر باقی رہے, اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اور اللہ تعالی سے بھی درخواست کی کہ آپ میری اولاد کو بھی امام بنا دیجئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ محنت, توحید کی محنت نسلوں تک باقی رہی. اس کو قرآن کہتا ہے کہ وجعلہا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ, اور ابراہیم نے اس کو ایسا کلمہ بنا دیا, توحید کی بات کو ایسا کلمہ بنا دیا, باقیۃ فی عقبہ, جو باقی رہا ان کے پیچھے آنے والی نسلوں میں, لعلہم یرجعون, تاکہ لوگ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے رہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جو کافر کہتے تھے کہ ہم تو ان باتوں کو مانیں گے جن پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا, تو جواب یہ ہے کہ تمہارے آبا و اجداد میں بھی اگرچہ بہت سارے مشرک اور کافر ہیں, مگر تمہارے آبا و اجداد میں بھی ایسے لوگ بھی تو موجود ہیں جو توحید کو تھامنے والے ہیں اور دین ابراہیم کے پیروکار ہیں, تو تم ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ آگے جو آیت نمبر 29 اور 30 ہے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان مشرکین مکہ کے اوپر احسان ذکر فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر تین احسان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے مشرکین مکہ, میں نے تمہارے اوپر تین احسان کیے ہیں, پہلا احسان تو یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اور توحید کا کلمہ ہے وہ باقی ہے، اور تم چاہو تو اس کی پیروی کر سکتے تھے اور کر سکتے ہو. دوسرا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہیں دنیا کی بہت نعمتیں دی ہیں، اور تیسرا احسان میں نے یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے اب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بھیج دیا. تین بڑے بڑے احسان تمہارے اوپر ہیں. پہلا احسان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کلمہ ہے باقیتن فی عقیبی، وہ ان کی نسلوں میں باقی چلا آ رہا ہے، وہ بھی تم تک پہنچا ہوا ہے. دوسرا احسان میرا یہ ہے کہ میں نے تمہیں اور تمہارے آبا و اجداد کو دنیا کی بہترین نعمتوں سے نوازا ہے. اور شاید پہلے بھی یہ بات ہوئی اور آپ میں سے کئی حضرات جانتے ہوں گے کہ تمام قبائل کے اندر مشرکین مکہ جو تھے ان کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی قریش کے لوگوں کو، اور تمام قبائل قریش کے لوگوں کا بہت احترام کرتے تھے. اور حالانکہ قریش جس علاقے میں رہتے تھے وہاں نہ کوئی کاشت ہوتی تھی، نہ زرخیز زمینیں تھیں، نہ صنعت تھی، لیکن یہاں ان کی آمدنی، ان کی ساکھ، ان کی عزت تمام قبائل کے مقابلے میں زیادہ تھی. اس لیے کہ سارے قبائل بیت اللہ آتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، اور وہ قریش کا احترام کرتے تھے کہ قریش حرم کے کبوتر ہیں، حرم کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، اس لیے وہ قریش کی بڑی عزت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قریش کو دنیاوی طور پر بھی بڑی عزت عطا فرمائی تھی. اسی لیے سورہ الاحلاف قریش میں ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اے قریش کے لوگوں تمہیں تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے اس بیت اللہ کے پروردگار کی، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے تمہیں بھوک سے امن کھلایا اور خوف سے امن دیا. تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں فرما رہے ہیں کہ بل متعت ہؤلاء وآباؤہم، بلکہ میں نے ان کو نفع اٹھانے کا سامان دیا، ان کو بھی اور ان کے آبا و اجداد کو بھی. دنیا کا سامان بھی ہم نے قریش کے لوگوں کو دیا. حتی جاءہم الحق ورسول مبین، یہاں تک کہ حق ان کے پاس آ گیا. حق سے مراد قرآن، اور رسول مبین، ایسا رسول جو کھلا رسول ہے. اور رسول مبین جو ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. رسول مبین کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کھلا رسول ہے، یعنی کھلا رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رسول ہونا تمام لوگوں پر کھلا ہوا ہے کہ یہی رسول بننے کے قابل ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے معاشرے کے اندر الصادق الوعد الامین کہا جاتا تھا، کہ محمد جو ہیں وہ سچے ہیں، وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، امانت دار ہیں. سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے. اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلے رسول ہیں. اور رسول مبین کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے رسول ہیں جو حق کو خوب واضح کرنے والے ہیں. یہ جو کوئی بات کرتے ہیں دین کی بات، یہ پیچدار نہیں ہوتی، بلکہ صاف صاف اور دو ٹوک ہوتی ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، اور ہر چیز کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. تو یہ ایسے رسول ہیں مبین، جو کھول کر بیان کرنے والے ہیں. اس لیے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہ ترجمہ کیا کہ کھول کر سنا دینے والا، اور حضرت تھامی رحمتہ اللہ نے فرمایا صاف صاف بتا دینے والا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ میں نے ان قریش کے لوگوں کو دنیا کا سامان دیا اور ان کے آبا و اجداد کو، حتی جاءہم الحق ورسول مبین، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، یعنی قرآن، ورسول مبین، اور ایسا رسول آ گیا جو ہر بات کھول کر بیان کرنے والا ہے. اب گویا تین نعمتیں ہو گئیں، ایک کلمہ توحید جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، دوسرا دنیا کی نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قریش کے لوگوں کو عطا فرمائی تھی، اور پھر سب سے بڑی نعمت قرآن اور نبی آخر الزمان کی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، قرآن عطا کیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مشرکین مکہ ان تینوں نعمتوں کا شکر ادا کرتے، لیکن کیا ہوا؟ قرآن آگے آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور جب حق ان کے پاس آ گیا تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ، کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، قرآن جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور بے شک ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں، ان انکار کر کے ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ توحید بھی باقی رکھا ہوا تھا، ان قریش کے لوگوں کو دنیا کی نعمتیں بھی دی گئی تھی، ان قریش کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور نبی آخر الزمان جیسی رحمت اور نعمت بھی عطا فرمائی، لیکن ناشکری کی انہوں نے اور یہ کہا کہ ھذا سحر وإنّا به کافرون، کہ یہ تو جادو ہے اور ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ آگے آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کی بات ذکر کی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ٹھیک ہے، صادق بھی ہیں، وعد بھی ہیں، امین بھی ہیں، اخلاقی طور پر بہت اچھے ہیں، مگر پیسہ ویسہ تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اور یہ علاقے کے کوئی بڑے آدمی نہیں ہیں پیسے کے اعتبار سے۔ تو مشرکین مکہ یہ کہنے لگے کہ قرآن اگر نازل ہوتا تو پھر قرآن نازل ہونا چاہیے کسی بڑے سردار پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سردار نہیں ہے۔ تو قرآن نے آیت نمبر 31 میں ان کی بات ذکر کی اور یہ کہا کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور یہ کافر کہنے لگے کہ یہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پر۔ دو بستیوں سے مراد ہے مکہ اور طائف، جو نسبتاً قریب قریب تھے، اور مکہ اور طائف میں بہت آنا جانا تھا۔ تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ یہ دو بڑی بستیاں ہیں ہمارے علاقے میں، ایک مکہ اور طائف، ان کا جو سردار ہے یا پیسے کے اعتبار سے بڑا آدمی ہے، اس پر قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اور وہ ایک فارسی کا مقولہ ہے کہ خوئے بدرا بہانہ بسیار، جب آدمی کوئی بات نہ ماننا چاہے 10 بہانے بناتا ہے، آپ ایک بات کرو دوسرا بہانہ، پھر تیسرا بہانہ، پھر چوتھا بہانہ۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے شروع میں تو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رسول بنا کر بھیجا ہے، کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، حضور تو بازاروں میں بھی پھرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا۔ تو یہ کافر کہتے تھے کہ جو رسول ہے وہ انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے، جو نہ کھاتا ہو، نہ تجارت کرتا ہو، نہ بازار جاتا ہو، اڑتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ پتہ نہیں ان کے ذہن میں رسول کا کیا تصور تھا، لیکن یہ کہتے تھے کہ انسان نہیں ہونا چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ساری آیات قرآن مجید میں نازل کی اور تردید فرمائی اس نظریے کی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی نمونہ بن سکتا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی نمونہ بن سکتا ہے، کیونکہ جتنے انسان ہیں وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے، شہوت ہوتی ہے، اور بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کی ہدایت کے لیے اگر کوئی رسول بھیجا جائے گا وہ انسان ہی ہونا چاہیے، تاکہ وہ آ کر بتائے، دیکھو میں بھی کھاتا ہوں، میں بھی پیتا ہوں، میں بھی نکاح کرتا ہوں، میں بھی سوتا ہوں، میں بھی جاگتا ہوں، مجھے بھی وہی ساری حاجتیں ہیں جو ہر انسان کو پیش آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کی تم سے بڑھ کر عبادت کرنے والا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں جب جگہ جگہ یہ بات ذکر کر دی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی ہونا چاہیے، فرشتہ نہیں ہونا چاہیے، تو مشرکین مکہ اب پیچھے ہٹ گئے اور کہنے لگے ٹھیک ہے چلو جی فرشتہ نہ ہو انسان ہی صحیح، لیکن انسان کوئی بڑا ہونا چاہیے جو پیسے والا آدمی ہو، کیونکہ ان کے نزدیک بڑا آدمی وہ ہوتا تھا جو پیسے والا ہو، اور یہ وہ نظریہ ہے جو آج کل ہمارے ہاں بھی کئی جگہوں میں پایا جاتا ہے، صاحب وہ آدمی تو بڑا آدمی ہے، کیا مطلب بڑے آدمی کا؟ پیسہ بہت، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑا آدمی ہے، اور یہ محض کافرانہ نظریہ ہے، کفر والا نظریہ ہے، یہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بڑا ہو، ایمان اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے بڑا ہو، اگرچہ اس کے پاس پیسے کم ہو یا زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو ایمان اعمال صالحہ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بڑا ہو، لیکن مشرکین مکہ اور کافر یہ سمجھتے تھے کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو پیسے کے اعتبار سے بڑا ہو، اس لیے وہ کہنے لگے کہ محمد تو اتنے بڑے نہیں ہیں، ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، تو قرآن مجید ان پہ کیوں نازل کیا گیا؟ یہ بات ذکر کی قرآن نے آیت نمبر 31 میں، اور یہ فرمایا مشرکین مکہ کی بات نقل کر کے فرمایا وقالو، کہ یہ کافر کہنے لگے لولا نزل هذا القرآن، یہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا، على رجل من القريتين عظيم، ان دونوں بستیوں کے کسی عظیم آدمی پر، کسی بڑے آدمی پر، اور بڑے سے مراد کیا تھی؟ پیسے والا، پیسے والا ہونا چاہیے تب وہ بڑا ہوگا۔ قرآن مجید نے آگے آیت نمبر 32 میں اس کا جواب دیا، اور صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت ارشاد فرمائی، اور جواب اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اس میں ہم نے سب چیزیں کسی ایک آدمی کو نہیں دی ہیں، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو پیسہ دے دیا ہے، کسی کو صحت دے دی ہے، کسی کو قوت دے دی ہے، کسی کو طاقت دے دی ہے، کسی کو دین دیا ہے، اعمال صالحہ دیے ہیں، یہ تقسیم اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے، اور اس تقسیم کے اندر سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں، خدا سے ڈرنے والے ہوں، جو ایمان اور اعمال صالحہ کو تھامنے والے ہوں، باقی دنیا جو ہے اس میں کسی کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں، پیسے کم ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسے کم تھے اس کے پاس پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس پیسے زیادہ تھے وہ فقیر ہوتا چلا جاتا ہے اور مقروض ہو جاتا ہے اور مالی اعتبار سے تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو روپے پیسے کی تقسیم ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جب جو ادنا درجے کی تقسیم ہے مال اور دولت کی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، تو یہ نبوت کی تقسیم یہ تمہارے ہاتھ میں کیسے دی جا سکتی تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ان تمام انسانوں میں سب سے مقدس انسان کون سا ہے، اور نبی کو تو پیدا ہی کیا جاتا ہے مقدس بنا کر، اللہ تعالیٰ اسے بھیجتے ہیں، وہ سراپا مقدس ہوتا ہے، اس کے اوپر قرآن نازل کیا جاتا ہے، اور وہ چونکہ نبی مقدس ہوتا ہے اور اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہوتا ہے، اسی پر قرآن نازل کیا جاتا ہے اگرچہ اس کے پاس پیسے کم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمائی، اور پھر اللہ تعالی نے اسی کے ضمن میں وہ حقیقت ارشاد فرمائی کہ جو عظیم حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، اس دنیا میں تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، اردو میں کہتے ہیں پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی، پانچ انگلیاں برابر نہیں، اس طرح پانچوں انسان، تین انسان، دو انسان بھی برابر نہیں ہوتے، ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، یہاں تک ہر انسان کے جو پورے کی انگلیوں کے نشانات ہیں وہ بھی دوسرے سے مختلف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، اور یہ جو تقسیم اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو اس میں اسی میں اس کائنات کی بقا کا راز ہے. اگر سارے انسان بالکل ایکول ہو جاتے, سب ایک جیسے ہو جاتے, سب کے پاس ایک ہی جیسا پیسہ ہوتا, سب کے پاس ایک ہی جیسی صحت ہوتی, سب کے پاس ایک ہی جیسی مہارت اور صلاحیت ہوتی, تو کون دوسرے کا کام کرتا؟ اب اللہ تعالی نے ان درجات اوپر نیچے رکھے انسانوں کے, اس کے نتیجے میں کہ ہر شخص دوسرے کا محتاج, ہر شخص دوسرے کا محتاج. مالدار جو ہے وہ بھی محتاج ہے, وہ محتاج ہے کہ اس کے پاس کوئی ڈرائیور ہو, وہ محتاج ہے کہ چوکی دار ہو, محتاج ہے کہ گھر کے کام کرنے والے ہو, خادم ہو, وہ ان سب کا محتاج ہے. اب یہ سب ویسے مفت میں تو نہیں مل سکتے, لا محالہ اس کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس غنی مالدار کو پیسہ دیا اور پھر اس مالدار کو محتاج کر دیا غریبوں کا, کہ تو ان غریبوں کا محتاج ہے, ان کے بغیر تیری فیکٹری نہیں چل سکتی, ان کے بغیر تیری کار نہیں چل سکتی, ان کے بغیر تیرے گھر کی عیاشیاں نہیں چل سکتی, تو ان کو کھلا اور پلا اور پھر ان کو پیسے دے. اب وہ جو غریب ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کا محتاج کر دیا, اور غریب سمجھتا ہے کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اب مجھے تو کام کرنا ہے, کوئی ڈرائیور بن گیا, کوئی جناب خادم بن گیا. اب یہ سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں. اس دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو دوسروں سے مستغنی ہو, ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج, چاہے نیک ہو چاہے برا ہو, چاہے نیک ہو چاہے برا, ہر آدمی دوسرے کا محتاج ہے. استاد محتاج ہے کس کا؟ طالب علموں کا. اگر طالب علم نہیں ہوں گے تو کس کو پڑھائے گا؟ اور طالب علم محتاج ہے کس کے؟ استاد کے. استاد نہیں ہوگا تو کس سے پڑھیں گے؟ ہر آدمی دوسرے کا محتاج بنا دی. شوہر محتاج ہے کس کا؟ بیوی کا. بیوی محتاج ہے کس کی؟ شوہر کی. باپ محتاج ہے اولاد کا, ورنہ اس کی نسل کیسے چلے گی, گھر میں رونق کیسے ہوگی؟ اور جب اولاد ہوئی تو اولاد محتاج ہے کس کی؟ باپ کی اور ماں کی. ہر طرف سے احتیاج ہے, کوئی آدمی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو محتاج نہ ہو. بلکہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ جو آپ ایک لقمہ اٹھاتے ہو چاول کا, بریانی کا یا قورمے کا, اور جناب لقمہ بنا کے منہ میں رکھتے ہو, آپ نے اندازہ کیا کہ اس لقمے کے پہنچنے میں, آپ کے منہ تک پہنچنے میں کتنے انسانوں نے کام کیا ہے؟ کہاں یہ گندم پیدا ہوئی تھی, کس نے کاشت کی تھی, کس نے پانی دیا تھا, پھر کس نے کٹائی کی تھی, کٹائی کے بعد جناب کہاں جا کے بکی تھی, کس نے بیچا تھا, کس نے خریدا تھا, پھر کس نے اس کو پیسا تھا, پھر کس نے آٹا بنا کے بیچا تھا, پھر دکان سے کون خرید کے لایا, پھر گوندا کس نے تھا, پھر پکایا کس نے تھا, پھر پکانے کے بعد آپ کے سامنے رکھ دیا, آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو منہ میں ڈال لیا. ایک لقمہ پہنچانے کے لیے کتنا سامان اللہ تعالی نے کیا ہے, کتنے لوگوں کو بیچ میں لگا ہے. اب یہ پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے, گلاس بھی موجود ہے, ڈھکن بھی موجود ہے, پانی بھی موجود ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس پانی اور گلاس اور ڈھکن کے اندر کتنے انسانوں کی محنت شامل ہے. اور یہ جو محنت کر رہے ہیں یہ مفت نہیں کر رہے ہیں, اس سے کچھ حاصل کرتے ہیں. اب ہم ان کے محتاج ہیں اور یہ ہمارے محتاج. بڑا سے بڑا آدمی جو ہے وہ مستغنی نہیں. اور یہ بسا اوقات دماغ میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے متکبرین کے. تکبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے میں بڑا ہوں, سب میرے محتاج ہیں, میں کسی کا محتاج نہیں. حالانکہ کوئی انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو دوسروں کا محتاج نہ ہو, بلکہ جو جتنا بڑا ہوگا اب دنیاوی اعتبار سے مالدار ہوگا وہ اتنا ہی بڑا محتاج ہوگا. آپ کو تو شاید چند دو تین افراد کی ضرورت ہو, لیکن جو بڑا سردار ہے, گورنر ہے, کرنل ہے, جنرل ہے, اس کو تو نہ جانے بیسیوں سینکڑوں افراد کی ضرورت ہے, تب اس کی جنرل ہی چلے گی, تب اس کی گورنر ہی چلے گی, اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا وہ. ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے. ایک زمانے میں یہ کمیونزم کا بڑا زور ہوا آج سے کچھ عرصے پہلے, اور جب ہمارا بچپن تھا, جوانی تھی, کمیونزم اور وہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی اور کپڑا اور مکان, اور کمیونزم میں انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ سب انسانوں کو برابر ہونا چاہیے, سب کی تنخواہیں ایک جیسی ہونی چاہیے, سب کو مکانات ایک جیسے ہونے چاہیے. اب یہ انہوں نے 70 سال روس میں کوشش کی, اور آہ نے چاروں طرف پردے لگا دیے اور یہ کوشش کیے کہ ہم روس کے اندر ایسا نظام قائم کر دیں کہ سب کی تنخواہ ایک جیسی ہو، سب کے مکانات ایک جیسے ہوں، سب کا کھانا پینا ایک جیسا ہو. 70 سال تک مسلسل کوشش کرتے رہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے کہ ہر انسان کی صلاحیت دوسرے سے مختلف ہے. کوئی کام ایک یہ کام کر سکتا ہے، کوئی وہ کام کر سکتا ہے، کوئی اور کا، ایک انسان سارے کام نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے درجات بنائے، اس کو فرمایا گیا. اور جب یہ دنیا میں یہ درجات ہیں کہ ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے، دین کے اندر بھی یہ درجات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کو، پھر صحابہ کو، تابعین کو، جو اس دین کو آگے لے کر چلتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء آتے ہیں پھر وہ انبیاء کرام السلام کی وراثت کو آگے پہنچاتے ہیں. تو دنیا میں بھی یہی ہے اور دینی معاملات میں بھی یہی ہے. تو یہ جو کافر کہتے تھے کہ جو بڑا مالدار ہے اس پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا، قرآن مجید نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ کافر تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں؟ یہ کافر تیرے رب کی رحمت کو یعنی نبوت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تقسیم کریں گے اور قرآن فلاں پہ نازل ہونا چاہیے، فلاں پہ نازل نہیں ہونا چاہیے، کیا ان کے اختیار میں ہے؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ کافر تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے. ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے. آگے قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر کئی درجے بلندی عطا کی ہے. بعض کو بعض کے اوپر کئی درجے بلندی عطا کی ہے. کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض لوگ بعض لوگوں سے کام لے سکیں، تاکہ کچھ لوگ دوسرے کچھ لوگوں سے کام لے سکیں. وہی بات کہ مالدار غریبوں سے کام لے سکے اور غریب امیروں سے کام لے سکے. امیر کو ضرورت ہوتی ہے اپنے معاونین کی، اپنے خادموں کی، اور عام طور سے جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا طاقتور نہیں ہوتے، بڑے آرام طلب ہوتے ہیں، جناب وہ محنت کا کام نہیں کر سکتے. اور جو مزدور ہے اور جناب اس کے اندر طاقت بہت ہوتی ہے، اب اس کو پیسہ دے دیا، اس کو طاقت دے دی، اب پیسے والا طاقت والے کا محتاج ہے، طاقت والے کا پیسے نہیں ہے، پیسے کا محتاج ہے، ہر شخص دوسرے کا محتاج. میں آپ کا محتاج ہوں، آپ کسی درجے میں میرے محتاج، ہم سب مل کر اس مسجد کے بنانے کے، ایک چیز تھوڑی ہے، آپ جو چیز بھی لینے جائیں گے آپ اس کے محتاج ہیں اور اس کے بنانے والے کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا عجیب و غریب نظام دنیا کے اندر رکھا ہے کہ ہر شخص دوسرے کا کسی نہ کسی درجے میں محتاج ہوتا ہے، حالانکہ ہر آدمی آتا ہے 60-70 سال کے لیے، لیکن ایسا پیارا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے کام لینے پر مجبور ہے، اس کو پیسے دینے پر مجبور ہے، اور دوسرا اس کے لیے کام کرنے پر مجبور ہے. اس کو قرآن کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت تقسیم کر دی ہے دنیا کی زندگی میں. ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کئی درجے بلندی عطا کی ہے. لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ ان میں سے بعض بعض کو سے کام لے سکیں، تاکہ بعض بعض کو مسخر کر سکیں یعنی ان سے کام لے سکیں. آگے قرآن کہتا ہے ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ جمع کر رہے ہیں، یعنی یہ جو کافر ہے یہ ہر وقت پیسے کے چکر میں رہتے ہیں کہ سونا زیادہ ہو جائے، چاندی زیادہ ہو جائے، کرنسی زیادہ ہو جائے، اسی کو جمع کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ 60-70 سال کے بعد جب یہ قبر میں چلے جائیں گے نہ سونا کام آئے گا نہ چاندی کام آئے گی، کام آئے گی تو کیا؟ تیرے رب کی رحمت. ورحمت ربک خیر مما یجمعون، تیرے رب کی رحمت، تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ کافر جمع کر رہے ہیں. یہ سونے اور چاندی اور کرنسی اور یہ سکے طرح طرح کے جو جمع کر رہے ہیں یہ مٹی ہیں، یہ خود بھی مٹی میں جا کے مل جائیں گے. وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تیرے رب کی رحمت کام آئے گی، قرآن، ایمان، یہ چیزیں کام آئیں گی. یہ تو آیت نمبر 32 میں فرمایا گیا. آگے آیت نمبر 33، 34 اور 35 میں ایک اور بڑی حقیقت ارشاد فرمائی گئی ہے. آیت نمبر 33، 34، 35 میں ایک بڑی حقیقت ارشاد فرمائی گئی ہے، اور اگر وہ انسان حقیقت سمجھ جائے تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، مگر دیکھو کافروں کو یہ ملا ہوا ہے، دیکھو کافروں کو یہ ملا ہوا ہے، دیکھو کافروں کو یہ ملا ہوا ہے، مسلمانوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، مسلمان جو ہے کمزور ہیں، ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو کافروں کے پاس ہیں. یہ ایک عام ایک خیال ہے جو آدمی کے دل میں آتا ہے. ہر مسلمان کہتا ہے میں حق پر ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نبی آخر الزماں کی امت میں سے ہوں، تو اس لیے ہمیں دنیا ملنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت نمبر 33، 34، 35 میں کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ کافر جو ہے ان کے لیے چونکہ آگے بڑا عذاب آنے والا ہے تو دنیا میں 60-70 سال ان کو خوب کھلایا جائے، پلایا جائے، ان کے دروازے سونے کے ہوں، ان کی برتن سونے کے ہوں، ان کی چارپائیاں، ان کی چھتیں، ان کے دروازے، ان کی کھڑکیاں سب سونے اور چاندی کی ہوں. لیکن ہم نے اس لیے نہیں کی کہ اگر ہم یہ ساری چیزیں ان کو دنیا میں دے دیتے اور سونے چاندی ہی کی سب ان کی چیزیں ہوتی اور ساری نعمتیں ان کے پاس جمع ہو جاتی تو لوگ پھر مسلمان ہی نہ ہوتے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ ساری نعمتیں نہیں دی، لیکن اس کے باوجود کافروں کو ہمیشہ نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں. اور اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ ایک بالا خانے میں تھے، چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اس چٹائی کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک پر نشان تھے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک چمڑے کا وہ تکیہ ہے اور چٹائی ہے، اس پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، چند کھالیں تھی جو وہاں تھی، ایک لکڑی کا پیالہ تھا، تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیصر و کسرا کی تو بڑی نعمتیں ہیں اور آپ نبی آخر الزماں ہیں اور آپ جو ہیں اس حالت میں ہیں. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا اوفی شکن انت یبن الخطاب، او خطاب کے بیٹے کیا تو شک میں پڑا ہوا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ ہم نے فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں ان کو ساری اچھی چیزیں دنیا میں دے دی جاتی ہیں اور مسلمانوں کے لیے آخرت ہے، مسلمانوں کے لیے آخرت ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا لو کانت الدنیا تعدل جناح بعوضۃ، لو کانت الدنیا تعدل جناح بعوضۃ عند اللہ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء. اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیتے. اور ایک اور حدیث آپ نے سنی ہوگی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کافروں کے لیے جنت بنائی ہے، اس لیے ان کو خوب دیا جاتا ہے. کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے بہت سخت قسم کا. اب ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی مارے جائیں، آخرت میں بھی مارے جائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو انصاف کرنے والے ہیں، کافر بھی بہت سارے نیکی کے کام کرتے ہیں، مسلمان ہی تو نہیں، کافر بھی کرتے ہیں نیکی کے کام، اسپتال بنا دیا، چیزیں ایجاد کر دی، انسان مخلق خدا کی انسانیت کے لیے کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں دنیا میں ان کو خوب نوازتے تاکہ ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو دنیا میں پورا پورا مل جائے. اور مسلمانوں کو تھوڑی بہت تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں تاکہ مسلمان جو غلطیاں کر رہے ہیں اس سے ان کے گناہ معاف ہو جائیں. چنانچہ جب کافر آخرت میں پہنچے گا کوئی نیکی اس کے پاس نہیں ہوگی، اور مسلمان جب تکلیفیں اٹھا کر آخرت میں پہنچے گا کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوگا. چنانچہ کافر کے لیے عذاب شروع ہو جائے گا اور مسلمان کے لیے جنت کی نعمتوں کی جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جائے گی اور نعمتیں شروع ہو جائیں گی. تو آیت نمبر 33, 34, 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ان کافروں کو اتنا دیں اتنا دیں اتنا دیں کہ ان کے گھروں کی چھتیں، ان کے گھروں کے دروازے، ان کے گھروں کی مسائریاں اور چارپائیاں سب چاندی اور سونے کی ہوتی، فضہ و زخرفا، چاندی کی اور سونے کی ہو. فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ ایک ہی امت کے ہو جائیں گے یعنی سبھی کافر ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کو، ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی سے بنا دیتے. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور وہ سیڑھیاں جس پر وہ چڑھ کر جاتے ہیں سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے ہوتے. وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور وہ چارپائیاں جن پر یہ آرام کرتے ہیں وہ بھی چاندی کی ہوتی. وزخرفا، اور سونے کی ہوتی. زخرف کہتے ہیں سونے کی، چاندی اور سونے کی ہوتی ہے سب چیزیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کافروں کو اتنا دیں اتنا دیں اتنا دیں کہ ان کی ہر چیز سونے اور چاندی کی ہو. اور آگے فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں مگر دنیا کی زندگی کا سامان. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیرے رب کے پاس آخرت بہتر ہے متقی لوگوں کے لیے. کیونکہ دنیا میں کتنا ہی سونا کتنی چاندی آپ کو مل جائے لیکن آپ اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے. بڑے بادشاہوں کی خبریں آتی ہیں، فلاں بادشاہ کا، فلاں جناب مالدار آدمی کا انتقال ہو گیا، مر گیا، مسلمان تھا، انتقال. اب جب قبر میں پہنچتا ہے تو برابر میں جو ایک عام آدمی ہے اور بادشاہ سلامت، دونوں برابر، سب مٹی میں پڑے ہوئے. اب آگے جو چیز کام آنے والی ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اس کو قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے پروردگار کے پاس بہتر ہے متقی لوگوں کے لیے. ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے ان آیات کا. اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے والد اور قوم سے کہا کہ بے شک میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، ہاں مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راستہ دکھائے گا. اور ابراہیم نے یہ توحید کا کلمہ باقی چھوڑ دیا اپنی نسل کے اندر تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں. بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے آبا و اجداد کو دنیا کا بھی سامان دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا اور ایسا رسول آ گیا جو کھول کر بیان کرنے والا ہے. اور جب ان کے پاس حق آیا تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں. اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کے اوپر؟ کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں؟ ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر کئی درجات کی بلندی عطا کی ہے تاکہ بعض لوگ بعض لوگوں سے کام لے سکیں. اور تیرے رب کی رحمت یہ بہتر ہے ان تمام دنیا کی چیزوں سے جن کو یہ کافر جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کی بنا دیتے اور ان کی سیڑھیوں کو چاندی کی بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازوں کو چاندی کے بناتے اور ان چارپائیوں کو کہ جن پر یہ سہارا لیتے ہیں اور ہم سونے کی بناتے، مگر نہیں ہے یہ سب چیزیں مگر دنیا کی زندگی کا سامان، اور آخرت تیرے پروردگار کے ہاں متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ، دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجئے، یا اللہ قرآن مجید پڑھنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید سمجھنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں امت کے ان بہترین لوگوں میں شامل فرما دیجئے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یا اللہ ان بہترین لوگوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتیں سرفراز فرمائیے، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے، آخرت بھی اچھی کر دیجئے، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے جو بھائی اس دنیا سے چلے گئے، مولانا رشید اشرف صاحب، میرا بیٹا اور دوسرے ہمارے احباب رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ہمیں بھی ایمان والی زندگی عطا فرما، اور ہم سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں عافیت کے ساتھ جمع فرما، یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح نرین عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔